أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات هي دي محمد وعلى محمد. ایزان محترم، بعد میں کن یاد رہے یا نہ رہے، آپ سے گزارش ہے، ہمارے بہت ہی قریبی دوست مرکزی تنظیم اعضا کے بھی رہنمائے ذمہ دار ہیں اور جعفری الائنس کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں، سلمان مشتبہ، 7 محرم کو عرض قلب میں مبتلا ہو گئے تھے، جو پلاسٹی وغیرہ ہوئی ہے ان کی، دعا کیجیے ان کے لیے، اور کہیں بھی کوئی آپ کا مومن یا مومنہ بھائی بہن مریض ہے، دعا کیجیے بہت ہی بیماری کربلا ان سب کو شفا کاملہ حاصل آتا، ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے سلوات بھی دیجیے محمد عالم. اور دوسری گزارش جوانوں سے اور بچوں سے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے کھینچا کریے، کیونکہ اب دیکھیے مہمان آ رہے ہیں اور یہ گیپ اچھا نہیں لگتا، مجلس کا ماحول نہیں بن پاتا. اگر بزرگوں کو رحمت ہو تو میں ان سے بالکل بھی نہیں کہہ رہا اطمینان رکھیے آپ، اور نہ کوئی طنز کر رہا. کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بزرگ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ان کے لیے رحمت کا باعث ہوتا ہے بعض اوقات، تو جوانوں اور بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ آگے بیٹھا کریں، آپ لوگ آگے آیا کریں، مت گھبرایا کریں، بھاگنا تھوڑی اٹھ کے مجھے چھوڑ کے، جب آ کے بیٹھ گئے تو سامنے بیٹھا کرے، میرے میری تسلی ہو جائے گی آپ بیٹھے گئے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر یہ نہیں کہا، یہ تو سب کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے، جس سے پوچھیں کہیں گے کون ہے تمہارا خالق ہے اللہ، کون ہے تمہارا رب کہے گا اللہ، کون پیدا کرنے والا کہ اللہ، یہ کہنا آسان ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کہا نہیں بلکہ اس کے بعد ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، یعنی اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، یہ جو قول کہا ہے اس کے لیے قیام کیا، اس کے لیے لڑے. اس کی مثال بھی یوں دینا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھیں آج بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ، کوئی اس کو پیچیدہ منطق فلسفے میں نہیں لے جاؤں گا، سیدھی سیدھی سی بات تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے. کہ دیکھیں آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، مثلاً ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری سرحدیں مشکلات کا شکار ہیں. اگر کہیں سے کوئی جذباتی نعرہ لگے، کبھی معاملات چلا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، تو فوراً آ جائے گی کہ تمام چینلز کے اوپر کچھ جمعادری بیٹھ جاتے ہیں، کچھ منطقی فلسفی بکار قسم کے لوگ، اور اپنے آپ کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ قابل کوئی دنیا میں نہیں. اب وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ بتائیے کیسے لڑا جا سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا اسلحہ، اور کتنے دن آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، آپ بھوکے مر جائیں گے، مہنگائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، چیزیں غائب ہو جائیں گی، بجلی پہلے بھی جو ہے وہ بھی بھاگ جائے گی، ماچس کی تیلی نہیں ملے گی، جھاڑو نہیں ملے گی. یہ ہے نا ایک تجزیہ پیش کیا جاتا ہے. تو سامراجی طاقتیں کیسا جھیلتی ہیں، ایسا جھیل لیتی ہیں آپ کو کہ آپ کو اسی فکر میں ڈال دیں گے. اگر کوئی سامراج کے خلاف آواز بلند کرے تو کیا کہا جائے گا، انہیں پاگل ہے، مجنون ہے، جنونی ہے، جذباتی ہے، جوشیلے ہیں، بھلا ان کے نعرے سے کیا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہی فرق ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو بس اب اس تناظر میں دیکھیے واقعہ کربلا کو، اپنے موضوع کی طرف لے جانا ہوں، تو اس زمانے میں معاشی نقصان، اقتصادی نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سب سے بڑی طاقت، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کی بھلا کوئی تجھ ہے، نہ لڑنے والے ان کا، نہ ساتھ دینے والے، کیونکہ انہیں ساتھ چھوڑ دیا, مدینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ آج کی بات نہیں, یہ پوری تاریخ کا پہیہ ایسے چل رہا ہے کہ جب کسی نے سامراجی طاقتوں کو للکارا اور ایسی تین سامراج ایسے نوکر پیدا ہو جاتے ہیں جو اسپرٹ ڈاؤن کرتے ہیں, جو مورل ڈاؤن کرتے ہیں, جو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نہیں لڑا جا سکتا, یہ بہت بڑی طاقت ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. آنے کے لڑنے والے آج بھی لڑ کے بتا رہے ہیں کہ کتنی بھی بڑی طاقت ہو, جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت, تو پھر اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب اللہ کا مطلب کیا ہے, کہ جس نے یہ کہا اس کو بھی سمجھ لے گا, نہیں میں تکرار نہیں کر رہا, لیکن جہیں میں بٹھا لیجیے کہ جب ایک بار کہہ دیا اللہ ہمارا پالنے والا اور کوئی نہیں, تو پھر آئی کے ہم سے تیار ہو جاؤ, شادی کر رہا ہو. کسی مشہور آیت ہے, سارا سال آپ کسی طرح سامان فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش لیں گے, تمہارا امتحان لیں گے, خوف کے ذریعے دشمن یا بڑی طاقت تم پر مسلط کر دی, امتحان لیں گے کس طاقت کے مقابلے میں بھاگ جاتے ہو, بزدلی دکھاتے ہو یا عزت کی موت کو گلے سے لگاتے ہو. مانگے جاؤ گے نا, مانگے جاؤ گے, اتنی بڑی کام سے لو گے, مر جاؤ گے اور کیا ہوگا. لیکن یہی بات ہے جو کہتے ہیں رب اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ثابت قدم رہے, وہ جانتے ہیں کہ ان طاقتوں سے لڑ کر مر جانا شرمندگی نہیں بلکہ عزت ہے. جو فرد یا جو گروہ اپنے زمانے میں شیطانی طاقتوں سے لڑا, بتائیے کہ تاریخ انسانی میں وہ ذلیلوں میں شمار ہوا ہو, وہ شکست خوردہ شمار ہوا ہو. جناب موسیٰ چھوڑ کر چلے گئے, اس کے باوجود آج تک پاتے ہیں. جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے سے جانا پڑا, پھر بھی آج تک پاتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقت اسے ٹکرائے گی نہیں ٹکرائے. تو ٹکرانے میں عزت ہے, اسی لیے حسین نے کربلا میں کہا تھا ہے ہاں ملنا زندہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, مر جانے میں شہید ہو جانے میں ذلت تھوڑی ہے, ذلت اس میں ہے کہ ہم بڑی طاقتوں کے سامنے سر جھکا لیں, ذلت اس میں ہے کہ ہم ان کی بیعت کر لیں. عزت کی موت کبھی بھی ذلت اور آئی سیون تاریخ بشریت میں جس نے بھی مارکا کیا بڑی طاقتوں کے خلاف, سامراجی طاقتوں کے خلاف, اللہ نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی, اس کو سرمیان رکھا کہ نہیں رکھا, مر تو دونوں گئے. جنہوں نے تاغوت کا ساتھ دیا کہ وہ زندہ بچے. آپ فیصلہ کیجیے کہ جن صوفیوں نے, جن مدینے والوں نے, جن شامیوں نے, جن عراقیوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا خوف کی وجہ سے, کیا وہ زندہ ہے؟ ڈر کے نہیں لڑے نا, ڈر کے نہیں لڑے, بچے باقی پیسہ لے کے ساتھ چھوڑ دیا, پیسہ باقی بچا, وہ باقی بچے. بالکل آسانی سمجھا رہا ہوں کہ جنہوں نے ان طاقتوں سے یدید طاقت سے ڈر کے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا, کیا وہ باقی ہے؟ یا زندہ ہے, ان کا مال باقی ہے, میرم الدینار باقی ہے, یعنی چلے تو دونوں بیگم, حسین والے بھی 72 اور وہ بھی سب چلے گئے, 72 لاکھ کے سب چلے گئے, لیکن اللہ نے عزت اس کو نہیں دی, دونوں چلے گئے. آپ وہی سوچ کے جانا تو ہے, عزت سے جاؤں یا ذلت کے ساتھ جاؤں, جانا تو سب کو ہم جیتے بیٹھ لیں گے, اس کو باقی رہے گا, کوئی باقی نہیں رہے گا. کیسے جیوں؟ تو کربلا جینا سکھاتی ہے, کربلا بتاتی ہے کہ سرخرو رہ کے کیسے لیا جاتا ہے, کربلا بتاتی ہے کہ مر کر کے زندہ رہنا کسے کہتے ہیں. تم مر جاؤ گے مگر میں زندہ رکھوں گا, یہ حسین کا اعلان ہے. تم مر جاؤ گے مگر کربلا زندہ رکھے گی, سب مر جائیں گے, جو آج کاموں کی طاقتوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ زندہ رہیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, بلکہ وہ شاید پہلے مر جائیں. مخالفین تو آج تک ڈٹے ہوئے, صدام کی مڈیا ٹنگ گئی, ایجنٹ تھا نا ان کا, تو ایجنٹوں کو پہلے مارتے ہیں گے, اپنی قوم کے اور مذہب کے نیچے ہمارے کہاں سے ہوں گے. ایجنٹوں کا انجام آپ کے سامنے ہے نا, مددانوں کا انجام سامنے ہے, اتنا ساتھ دیا شیطانی طاقت کا, اب وہی جوتے برسا رہا ہے. کتنے چلے گئے کیا وفاداری میں آ گئے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, سب جو کہتے جا رہے ہم کرتے جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے, دوستی کا آمائی اس کی نہیں, بلکہ وہ خوش ہے جو اس کا دشمن ہے. سامراج کے دشمن خوش ہیں جو بول تو یہ اطمینان تو ہے کہ ہماری دشمنی ہے, ہماری ان سے لڑائی ہے, سلام نہیں محمد آل محمد پر. یہ تھی تشریح ہدایت کی جو کرنا ضروری تھی میرے لیے. اب آئیے موضوع کو لے کر چلیے. کل جہاں میں بات تو تھوڑا سا ہمیں یاد ہے, ہم قریبی عوامی سے بات کر رہے ہیں کہ بات ہے کربلا کے جو اسباب ان میں ایک ہے قریبی عوامی, قریبی اسباب ایک ہے بڑی قریبی عوامی. کل ہم نے بتائی تھی ایک بات کہ بات ہے کربلا میں پہل حسین کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ پہل کس نے کی ہے, اس لعنت اللہ علیہ نے یزید نے پہل کی. اس نے بھیجا ہے کہ بیعت کریں یا ان کو قتل کر دیا جائے, تو پہل وہاں سے بھی یہاں سے نہیں ہوئی. اور حسین کوئی معاذ اللہ چھپ کے نہیں نکلے, پورے ہفتے تیاری کی ہے مدینے سے نکلنے کی, پورے خاندان کو تیار کیا ہے, عورتوں بچوں کو ساتھ لیا ہے, الگ اعلان گئے اور مکے گئے ہیں. مکے جا کے اسی تحریک کو جاری رکھا جو میرے شام کے زمانے میں جاری تھی, یعنی حاجیوں کے درمیان خطبات. پر میں نے اس کیا تھا نا کہ خطبے کی بنیاد جانی جناب کسی شہدا نے کہ وہ خطبہ مکمل خطبہ نہیں ہوتا, وہ خطیب کامل خطیب نہیں ہوتا جو اپنے خطبے کے دوران اپنی تقریر کے دوران مسلمانوں کے مسائل سے گفتگو نہ کرے. یہ کسی خطیب یا عالم کی رکھی ہوئی بنیاد نہیں, یہ بنیاد رکھی امام حسین علیہ السلام نے, سلام نے محمد علی محمد کا. یہ بنیاد رکھی جناب سید شہدا نے, آپ نے بنیاد رکھی کہ وہ خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا جس سے عالم اسلام پر بات نہ کی جائے, مسلمین کے مسائل پر بات نہ کی جائے, ورنہ وہ تو معصوم ہے. جب ہم سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیوں کی؟ وہ کہتے تھے سیاست پہ بات نہ کیجیے گا. ارے بھائی سیاسی بات نہیں ہے یہ, یہ اہل دین ہے جو میں بات کر رہا ہوں, یہ دین کی بات ہے. اگر یہ بات نہ کی جائے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دوسروں کو تو چھوڑیے, ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ کیا فائدہ ٹھیلیاں اٹھانے کا, یہ کیا فائدہ جلوس اٹھا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ امریکہ مردہ باد کرنے کا؟ تو بھائی کربلا میں کیا فائدہ ہوا امام حسین کو یزید سے لڑنے کا؟ شہید ہو گئے, آپ کے انصار بھی شہید ہو گئے, آپ کے اساتذہ بھی شہید ہو گئے, بیوی بچے بیویاں بہنیں سب اسیر کر دی گئی. کیا فائدہ ہوا؟ حکومت تو نہیں ملی, انقلاب تو نہیں آ گیا, یزید کی حکومت ختم تو نہیں ہو گئی, بنو امیہ کی حکومت ختم تو نہیں ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ کچھ بھی ختم نہیں ہوا. لیکن نہیں, کون جیتا جس نے سامراج کے خلاف نعرہ لگایا؟ یعنی جناب سید شہدا نے بنیاد رکھی. یہ آواز جو میں بلند کر رہا ہوں حل من ناس یعنی انصرونا کی, یہ جو نعرہ بلند کر رہا ہوں یزید کے خلاف, یہ آواز خالی نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک یہ نعرہ زندہ رہے گا. اگر وہ نعرہ نہ ہوتا تو آج بھی باطل کے خلاف نعرہ نہ لگ رہا ہوگا. یہ استمرار ہے, یہ تسلسل ہے اس نعرے کا جو حسین کربلا میں شیطانی طاقت کے خلاف لگا رہے. یعنی یہ بات کم از کم شیعوں کے پوری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تک سامراج کے خلاف نفرت دل میں نہ ہو تشیع مکمل نہیں ہوتا, شیعیت مکمل نہیں ہوتی. فلاح بھیجیے محمد علی محمد کا. پہلا رکا یہ تھا کہ پہل یزید کی طرف سے ہوئی, حسین کی طرف سے نہیں. دوسرا حلال و حرام کی بات آ گئی. حلال و حرام جس میں نے کہا تھا کہ یہیں سے بات شروع کروں گا کہ یہ حلال کو حرام کرنا چاہتا ہے, حرام کو حلال. کیا مطلب؟ اس سے پہلے ظاہری طور پہ ایک عبادہ ہو رہا تھا دین کا, لوگوں نے نماز پڑھتے بھی تھے, پڑھانے بھی تھے, روزہ رکھتے بھی تھے. ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے جاتے تھے تو مسلمان بن کے جاتے تھے, اندر ان کا دین کچھ بھی ہو. اس سے کیا ہے؟ کھلم کھلا عدل اعلان, بدکاری شراب جتنے اب آلے قبیہ ہو سکتے تھے وہ کرنے شروع کر دیے. تاریخ الصلاط بن گیا, محرم نہ محرم کی تمیز ختم کر دی اس نے. اب جناب سید شہدا نے اعلان کیا کہ اپنے نانا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں ہونے دوں گا قیامت تک. یہی وہ نقطہ ہے جس پہ دو چار منٹ مجھے بات کرنے دی گیا ہے. یہ جناب سید شہدا کا قول اتنا مشہور ہے کہ آج بھی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ حلال محمد کا قیامت حلال ہے, حرام محمد کا قیامت حرام ہے. پھر یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ پھر مرضے کو کس نے اختیار دے دیا؟ پھر مجتہد کو کس نے اختیار دے دیا فتوا دینے فلاں چیز حرام یا فلاں چیز حلال کا؟ سوال آ گیا تھا تو سوال آئے گا نہیں تو جواب کیسے آئے گا؟ وہ کتاب سے لکھ کے بات دینا اور بات ہے، سامنے آ کے بات کرنا اور ہے۔ افسوس کے سامنے آج تک کوئی آیا ہی نہیں، میں تو 10 سال سے کہہ رہا ہوں بھائی آ جاؤ بات کر لو، لیکن سامنے آنے میں خطرہ ہے۔ علم کے پاس پمفلٹ رکھ کے بھاگ جانے میں بڑی آسانی، مومن خود ہی اٹھائیں گے پڑھیں گے، آپ اپنے جھگڑا کرتے رہیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ہے وہ فتنے، فتنے آخری دور کے فتنے، اور سب سے زیادہ تشریحوں میں داخل ہو رہے ہو تو خوب فتنے ان کو آپس میں لائے جاؤ، نئے نئے نظریات نئے نئے عقائد ٹھونکے جاؤ ان میں، کیونکہ ماشاءاللہ زمین بڑی ذخیر ہے۔ کوئی بھی کوئی نظریہ لے کے آتا ہے 50-60 اسے ماننے والے مل جاتے ہیں، اسے پیچھے چلی پڑتے ہیں، یا تو چوراہے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مرید مل جاتے ہیں، چلے جائے گا تھوڑا پڑھا لکھا ہو تو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھتی چلی جائے گی، جانتا ہے نہیں کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، مذہب کا ٹھیکے دار ہے، جو وہ کہہ دے گا وہ مذہب ہے، جو وہ کہہ دے وہی مذہب ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی اپنی ملت میں، اور جو پورے مسلمانوں کا حال ہے وہی ہماری ملت کا بھی حال ہے، پیری مریدی نمالم اور کیا 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 کیا۔ مولا کائنات کو چھوڑ کے یا تو علی علی کرتے تھے یا وہ چرسی بھنگیوں کو اپنا پیر مرید بنا لیا، کہنے کے لیے تو برائی زمانے میں ویسے مجھ سے لڑا کرتے ہیں سنایا کرتے ہیں، اور دو سنا لے میں مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سلمان بھیجیے محمد علی محمد کا کریکٹر کا پتہ نہیں، کریکٹر کا پتہ نہیں، کردار کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، پیر بنے ہوئے اور سینکڑوں مرید بھی، اور مرید بھی وہی کہ جنہیں کچھ نہیں کرنا، ارے تو یہ پیر اچھا ہے، قیامت کے دن اسی کے پیچھے جائیں گے، ضرور جانا اس کے پیچھے، یہی لے کے جائے گا تمہیں، ہم تو جس کو مانتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے بھائی، جس کی بات یہ ہے ہمارا کوئی پیر نہیں سوائے علی کے، ہم تو اسی کو پیر مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی، سارے مسئلے اسی کو پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ کہہ رہا ہے، زبان سے علی علی اور عمل احمد علی کس چیز کو اپنے آگے بنا کے رکھا، جن کا عمل عمل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں کرتے، لہٰذا لوگوں کی بھی کہتے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے تم کو، کوئی عمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو علی کون سا مظلوم؟ تاریخ کا مظلوم علی کہ دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کا کہا نہیں مانا۔ آپ مظلومیت تو دیکھیں میرے مولا کی، کوئی ہے تاریخ میں ایسا مظلوم کہ دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کا حکم نہیں مانا، دشمنوں نے اس کی دشمنی میں اس کی اطاعت نہیں کی، اور دوستوں نے اس کی محبت میں اطاعت نہیں کی۔ چلی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا اگر سارے کام کرنے پڑے تو؟ یہ نظریہ ہے نا، آج کل پورا نظریہ ہے کہ ماننے کا فائدہ کیا ہوا جب سارے اعمال کرنے تو بھائی کرے گا کون؟ دشمن دشمنی میں نہیں کر رہا، تم محبت کے چکر میں نہیں کر رہے تو مولا علی آئے کیوں تھے؟ وہ سارے احسان کس کے لیے لائے تھے؟ فرشتوں کے لیے لائے تھے، حوروں کے لیے لائے تھے، جنات کے لیے لائے تھے، کس کے لیے لائے تھے بھائی احسان؟ اس پہ کبھی سوچی گا جو میں نے جملہ کہا کہ دشمنوں نے دشمنی میں نہیں اطاعت نہیں کی، دوستوں نے محبت کے چکر میں اطاعت نہیں کی، کہ ہم کو محبت کرنے والے اگر عمل بھی کرنا ہے تو مولا کو ماننے کا فائدہ کیا؟ مسجد میں قدم نہیں رکھنا مولا کی قتل گاہ ہے، یعنی جانا خطرناک جگہ ہے، یہی تو فرق ہے بزدلوں اور بہادروں میں۔ مسجد میں صرف بہادر لوگ جاتے ہیں، وہ مومن جاتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، اور اسی لیے جاتا ہے مسجد میں کہ اس کی اچھی کوئی جگہ نہیں جہاں میرے مولا شہید کیے گئے، اگر اسی جگہ میں بھی مر جاؤں یا مار دیا جاؤں تو یہ تو بزدلوں والا عقیدہ ہے کہ شہادت گاہ میں نہیں جانا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کربلا ہو یا نجف، سلام دیجیے محمد علی محمد پر، تو اپنے اپنے عقیدے کو پرکھ لیجیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں مولا کی شہادت گاہ ہے، اس سے اچھی اور کون سی مرنے کی جگہ ہے کہ ہمیں بھی وہیں سے معراج مل جائے جہاں سے مولا کو شہادت ملی۔ تو آپ اس لیے نہیں جانے کہ مولا کو مارا گیا، ہم اسی لیے جانے اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو پھر کیا بات، وہاں بھی کہاں پہنچ جائیں گے؟ یہ وہ نظریات، آپ سارے عمومی کو منتشر کرنا، پراگندا کرنا، بچوں کے جوانوں کے ذہنوں کو بگاڑنا، ان کو عمل کی دنیا سے ہٹا دینا۔ تو آئیے مسجد کو حلال ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا، اچھا یہ کہہ کون آئے جو خود کبھی عمل نہیں کرتا, سارے جھگڑے وہی کرتے ہیں, وہ تو خود کچھ نہیں کرتے. کہ نیجا صاحب امام حسین نے اعلان کیا کہ حلال محمد قیامت تک حلال, حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا. اور یہ دیکھیے مانے صاحب نے کر دیا, حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا. یہ تمہاری عقلوں کا فتور ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مرضی ہوتا کیا ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مستحب ہوتا کیا ہے. کم سے کم آج ہی کے دور میں دیکھ لو کہ جب تم قوم کے اندر فتنے اٹھانے میں مصروف ہو, قوم کو منتشر کرنے میں مصروف ہو, وہ مرادے ہیں جو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کر کے شیعہ کے سر کو بلند کر رہے ہیں. شیعہ کے سر کو بلند کر رہے ہیں, تم نہیں کر رہے. تم کبھی قوم کے لیے نہیں نکلو گے, مذہب کے لیے نہیں نکلو گے, کیونکہ تمہاری ڈیوٹی دوسری ہے. تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو بڑھاؤ, تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو لڑاؤ, تمہاری ڈیوٹی ہے قوم کو بڑا گندہ کرو. تمہاری ڈیوٹی الگ نہیں, وہ مر جائے تو تمہیں کہنے تو سنو, ایک ہوتا ہے حکم اولی اور ایک ہوتا ہے حکم ثانوی. حکم اولی کیا ہے؟ جب نماز کی نیت باندھ لی, اب کسی بھی حالت میں توڑنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے کہ نہیں, نہیں توڑنا. اگر شکیات نماز میں سے کوئی ایسا شک پیش آ جائے کہ دو رکعت کی نماز میں پتہ نہیں کون سی, تو اس نے بھی نماز توڑنی نہیں ہے, بلکہ رکو کرو, سجدے کرو, بیٹھ جاؤ, تمام کرو, پھر دوبارہ پڑھو. یعنی وہ شخص جو نماز کو باطل کرتا ہے, تو نماز بھی باطل ایسے نہیں کرنی کہ توڑ دی, نماز بھی توڑ سکتے ہیں, بلکہ پوری کرو, دوبارہ پڑھو. اسی طرح مختلف قسم کے شخص, وہ شخص جن کی پرواہ نہیں کرنی, وہ شخص جن پہ عمل کرنا, تین قسم کے شک ہے. ہمیں شکیہ کے نماز یہاں بیان نہیں کر رہا, حالت کا بیان کرنی چاہیے, مگر کہتے صاحب یہ کسی مسائل ممبر سے بیان کرتے ہیں, یہ پاگل لوگ ہیں, وہ کہاں بیان کریں. آپ ایک ایک گھر پہ جا کے بیان کروں, 8 لاکھ 15 لاکھ روپیے ہم ایک ایک گھر جاؤں بتانے کے لیے, کسی مسائل ممبر سے نہ بتاؤں. مسجد میں کتنے لوگ آتے ہو بھائی نماز میں, مجھے بتا دو ذرا, بتانے چاہیے. لیکن میں نہیں بتا رہا, میں نے اشارہ کیا. یہ جس کو کہنا چاہیے کہ چھوٹے موٹے اہم مسئلے بتا کے آپ کو چلا جاتا ہوں, حالانکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو مسئلے معلوم ہونے چاہیے. اگر 70 سال کا ہو جائے اور اسے غسل کرنا نہیں آتا ہو تو ذمہ دار کون ہے؟ بالغ ہو جائے, غسل کرنا نہ آتا ہو, ذمہ دار کون ہے؟ بچی بالغ ہو جائے, غسل کرنے اور دوسرے مسائل نہ معلوم, کون ذمہ دار ہے؟ کہ مسئلے نہ بتاؤ, مسئلے نہ بتاؤ, مسئلے نہ بتاؤ. دین کا تماشا بنایا ہوا ہے, سلام بھیجیے محمد آل محمد پر, مجھے پتا نہیں کچھ. تو آئیے حکم اولی کیا ہے؟ خبردار, نماز نہیں توڑنی. یہ حکم اولی کسی حالت میں نماز نہیں توڑنی, جب تکبیرۃ الاحرام کہہ لی نماز پوری کرنی. اگر باقی والا شک بھی ہے تو پوری کرو, رکو کرو, سجدہ کرو, تشہد کرو, سلام کرو, پھر دوبارہ نماز پڑھو. سمجھ میں آ گئی بات؟ حکم ثانوی کیا ہے؟ نہر کے کنارے پڑھ رہے ہو, کنویں کے کنارے پڑھ رہے ہو, جدی کے پاس پڑھ رہے ہو, آگ لگ گئی, کوئی بچہ آگ میں گرا ہوا ہے, کوئی بچہ پانی میں گرا ہوا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ نماز توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی؟ یعنی انسانی جان بچانے کے لیے نماز جیسی عبادت کو توڑ دو, نماز جیسی عبادت کو توڑ دو. یہ حکم ثانوی آتا ہے, مگر یہ وقتی طور پہ آیا, ہمیشہ کا حکم تو نہیں. جب مسئلہ ختم, مشکل ختم, حکم عبادت, تو یہ مسجد تکلیف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمباکو نوشی حرام نہیں, کیونکہ کوئی کسی دلیل نہیں, اس لیے کوئی مسجد مکرو تو کہہ سکتا ہے, منہ تو وطن حرام نہیں کہا. شرب ستون کے نام سے پورا فکر میں مسئلہ موجود ہے تمباکو نوشی کا, لیکن جب مسجد یہ دیکھے کہ تمباکو نوشی کی آڑ میں برطانوی سامراج پورے ایران کی فیکٹریوں کو اور تمباکو کی صنعت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے, استعمالی شکل اختیار کرنا چاہتا ہے, اور جب یہ صنعت گئی, سب سے بڑی صنعت تھی ایران کی تمباکو کی, تو آدھا ایران گیا. جیسے آپ نے اپنی بڑی بڑی چیزیں دیکھے اپنے ہاتھ میں ہوئی کاٹ لیے, تو مرضے کر لیے جس کو آپ ملا کہتے ہیں, جس کو آپ مولوی کہتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ پیپکوں کے پیچھے کیا ہے اور حقوں کے پیچھے کیا ہے اور باغ مر کے پیچھے کیا ہے, کہاں سے پانی بند ہوتا ہے, کہاں سے بجلی بند ہوتی ہے. آپ کو قوم میں انتشار ڈالنے سے فرصت ملے تو کچھ آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو انتظاموں سے فرصت ہی نہیں. آپ کو سوچے کہ سامراج کیا کرنا ہے, یہ مسجد تکلیف جو ایک ایک مسئلے پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے. جیسے یہ سازش ہوئی ناصر الدین شاہ صاحب نے صرف 15,000 ریال کیا پورا کنٹریکٹ دے دیا, جیسے یہاں کروڑوں روپئے رشوت لے کے بجلی کے ٹھیکے لے دیے گئے. بچے رکھنے قوم 12 گھنٹے 20 گھنٹے بچ رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہے, ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں معاہدہ ہے, نام سے جن میں معاہدہ کیا ہوا ہے, مان لیا ہوا ہے مان, تو وہ جہاں مرضے ہوتا ہے نا وہاں یہ سب نہیں ہوتا. لہٰذا کیا کیا ہے تم نے, شیرازی نے فتوا دے دیا, فتوا دیا. اچھا تو یہ منع کیا, یہ معاہدہ نہ کرنا. بادشاہ طاقت کے نشے میں چور, سرشار نشے میں, کون مجھے روک سکتا ہے. اچھا جب معاہدہ کر لیا تو آگے شیرازی نے فتوا دیا, آج سے تمباکو نوشی حرام. اب بتائیے آپ, اب یہ بیٹھ گئی ہیں فٹ پاتھ کے اوپر, کہہ رہا ہے دو گز کی زبان نکال کے کہ مستحق کو دے, وہ حلال کو حرام کر دیتا ہے, حرام کو حلال کر دیتا. تمہیں کیا معلوم کہ اگر وہ کسی حلال کو حرام کر رہا ہے تو دین کو بچانے کے لیے کر رہا ہے, مومنین کو بچانے کے لیے کر رہا ہے, مومنین کی سرحدوں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. سلوات بھیجیے. نتیجہ کیا ہوا, پورا کاروبار خراب, بند, تمباکو کی صنعت بھاگ گیا برطانوی, بوریا بستر اٹھا کے. جب واپس ہوا کنٹریکٹ واپس ہوئے, منسوخ ہوئے برطانیوں سے, ایرانیوں کے ہاتھ میں واپس لگی صنعت, فتوا واپس لے لیا کہ وہاں سے جاؤ. قوم بھی تو ایسی چاہیے نا کہ جو جانتی ہے کہ مرضے اپنے مطلب کے لیے کوئی فتوا نہیں دیتا, ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے کہ ہم مشکل سے باہر نکل آئے, ہماری مشکل مشکل نہ رہے. لیکن یہ کاؤٹ آج بھی ٹکل مین ایجنٹوں کا کہ کس طرح سے وجود میں آتے تھے یہ ایجنٹ, چند ڈالروں میں اپنے زمین دیے بیچے, میں نے کہا سب مر جاتے ہیں. جعفر بنگال صادق الزکر, ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن, ناموں پہ مت جائیے گا. جس نے بھی خیانت کی ہے, غداری کی ہے, تاریخ نے اس کو معاف نہیں کیا. قوموں کے ساتھ تو مر دونوں جاتے ہیں, مگر ٹیپو سلطان ہیرو بن کے زندہ رہتا ہے, سراج الدولہ ہیرو بن کے زندہ رہتا ہے. معصوموں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ, تو جھانسی کی رانی ہو یا چاند بیوی ہو, ٹیپو سلطان ہو یا سراج الدولہ, سب مر گئے. وہ بھی مر گئے, ان سے غداری کرنے والے بھی مر گئے. غداروں کا نام گالی بن گیا, اور دیش ہیرو بن کے آج بھی دلوں میں زندہ ہے. یہ پوری تاریخ ہے کی طرح سلاد دے دیجیے محمد علی محمد بھائی. یہ ٹاؤٹ, یہ 200 سکے کے ٹاؤٹ, قلم پروش, خود اپنی علمی سند ان کی کچھ نہیں پتا, کچھ ادھر کا چھڑایا کچھ ادھر کا چھڑایا, کتاب میں ہے بھی کہ نہیں جو لکھا ہے, لیکن چھاپ دو, یہ پڑھو وہ پڑھو. تو جب تکلیف نہیں کرنا ٹھہرا تو تجھ جیسے جاہل کی تکلیف کیوں کروں. بچے بچے ہیں نا, یہ پڑھا کیجیے یوں پڑھا کیجیے, تو باپ تو وہی تکلیف پہ آ گئی. ابھی تو بکواس کر رہا تھا تو تکلیف کے خلاف, ابھی تو نے پوری کتاب لکھی تکلیف کے خلاف, اب میں تیری کیوں مانوں. تو جب تکلیف کرنا ہی ٹھہرا تو زمانے کے متقی ترین شخص کو نہ دیکھوں میں کہ کون ہے جس کا فتوا زیادہ ہے, کون ہے جس کا علم زیادہ ہے, کون ہے جس کی شجاعت زیادہ ہے. یہ تکلیف ہے کہ میں تیری کیوں مانوں بھائی, تو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے تو میں تیری تکلیف کیوں کروں. تو جو کہیں سے مان لے کے کتابیں اور کتاب سے لکھ رہا ہے, سامنے آئے بغیر تقسیم کرایا ہے تو تیری کیوں مانی جائے؟ تو مانی بجائے جب تکلیف بھی ٹھہری تو میں تکلیف کے لیے کس کے پاس جاؤں گا؟ جب علاج کرانا ہی ٹھہرا تو کمپاؤنڈر کیوں، این ڈی بی ایس ڈاکٹر کیوں نہیں؟ جی آپ کس کے پاس جائیں گے؟ نیم حکیم کے پاس جائیں گے؟ پڑوسی کہہ رہے وہ پتہ نہیں پالک کے پتے پیس کے پانی بنا کے گرم کر کے پی جا، اس کو فائدہ ہوا ہوگا کبھی؟ اگر اس پہ عمل کیا نقصان ہوا تو گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں بھائی یہ کتا حاکی، یہ کتا ایم بی بی ایس ڈاکٹر، تو کیا کہتی ہے فطرت؟ فطرت یہی کہتی ہے کہ ہر علم کے ماہر سے رجوع کرنا، جب تکلیف بھی ٹھہری تو آپ کی کیوں؟ پھر تکلیف کے لیے میں ان کو کیوں نہ بھولوں کہ جو علم میں صاف ہو، شجاعت میں بھی صاف ہو، تقوی میں بھی صاف ہو، شجاعت میں یہ محمد آل محمد ہے، یہ وہ حلال و حرام کا حکم ثانوی کہ ائمہ طاہرین نے بھی کہاں ضرورت محسوس کی؟ قرآن کی حرمت کتنی ہے، کتنی قرآن کی حرمت؟ جب نئے خبر بلند ہوا مولا نے کیا کہا خبردار اس کو مت دیکھنا، کیونکہ اس وقت یہ فتنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تو جب قرآن کو فتنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا کچھ بدبخت ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو اہل بیت کے نام کو سمجھ میں آئی بات نہیں کر سکتے کہ مولائیوں کو دھوکہ دیا جائے اور مولا کے نام پہ دیا جائے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب قرآن کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے علی کے خلاف، قرآن کے ذریعے سے ہوا تو کوئی میں اس میں کوئی دو بات کہوں تو بتا دیجیے گا مجھے؟ قرآن اٹھایا گیا لوگوں پر، مسلمان بیٹھ گئے بالکل چھوٹا نہیں کر رہے محمد، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ تو جب قرآن کو نظروں میں بلند کر کے فتنا کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت کا نام لے کے فتنا نہیں ہوا ماضی میں؟ اب نہیں ہو سکتا، ایکسپرائٹ نہیں کیا جاتا، استحکام نہیں کیا جاتا، سلام دے دیے محمد آل محمد بھائی۔ آگے بات ہے یہ وہ حلال و حرام، یہ صحیح کی عوامی اب آج آپ کو اور پیچھے لے کر جاتے تاکہ کڑیاں نیچے چلی جائے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ کبھی سطح پر جاؤں، کبھی بڑھ جاؤں، کبھی ہو جاؤں، کبھی کہیں، نہیں، بلکہ تسلسل سے چلیں گے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری مجلس تک یہ کڑیاں پوری ایک زنجیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ کل ہم نے کہاں سے آغاز کیا؟ رجب کے آخری ہفتے سے تاریخ بنا جائے گی، 22 رجب کو انجام پہ پہنچا اور 6 دن کیا اتنا نہیں رجب کا آخری ہفتہ رکھ لیا، 28 رجب کو حسین کے۔ کل ہم نے ظاہری طور پہ یہاں سے کیا اسباب بنے واقعے کربلا کے، اب اور پیچھے چلے جائیے، آپ کو چند قدم پیچھے لے کے جاتے آج تاکہ اب یہ سلسلہ اس سلسلے سے ملے۔ یہ تو ظاہری سبق، یزید کا بیعت طلب کرنا، امیر شام کا خاتمہ ہونا، پیچھے کیا ہوا؟ یاد رکھیے ملوکیت کا مزاج ہے، ضروری کہ ملوکیت بادشاہت کو کہا جاتا ہو، پوری توجہ رکھیے گا، وقت کم ہے، ٹائم سے گفتگو کروں گا، مطلب مکمل نہیں ہو سکا، کوئی بات نہیں کل شروع کر دیں گے، لیکن یہ بہت اہم مطلب ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ ملوکیت کا مزاج ضروری کہ بادشاہ ہو تو ملوکیت کا مزاج ہے، ملوکیت کا مزاج کیا ہے؟ میرا مدرسہ میں نے بنایا، میری خواہش کیا ہے کہ میرے پاس میرا بیٹا اہل ہو یا نہ ہو پرنس بھی یہی ہوگا، کیونکہ بنایا میں نے، چندہ میں نے اکٹھا کیا ہے، پیسہ میں لے کر آیا ہوں، محنت میں نے کی ہے، لہذا میرے پاس بیٹا اہل ہو یا نہ ہو، چاہے بہت سارے اہل ہوں مدرسے میں، مگر اسی نالائق کو پرنس بھی بنانا ہے، کسی کو آئی بنا مسجد میری مسجد میں نے بنائی ہے، لہٰذا میرے بعد میری اولاد میں جانا چاہیے، مذہب ہے نا، مگر مزاج ملوکیت، مزاج آ گیا نا ملوکیت کا، ٹرسٹ میری مہمان آ گیا، میں نے بنائی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اب چاہے لڑنا پڑے، پولیس بلانا پڑے، رینجر بلانا پڑے، جھگڑا ہو رہا ہے نا، تو اگر مساجات نہ ہوتے تو علی کی طرح کہتے لے جاؤ۔ دیکھیے بالکل تاریخ کی آئی میں بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں کچھ آپ کو، اگر علی علی کرنے والے اگر علی کو سمجھتے تو جب ایسا موقع آتا چھوڑ کر مار کے لے جاؤ نہیں چاہیے. ہم تو خدمت کرنے آئے تھے, ہمیں عورتوں سے سروکار نہیں, ہمیں منصب سے سروکار نہیں, ہمیں متولی ہونے کا شوق نہیں, ہمیں ٹرسٹی بننے کا شوق نہیں, ہمیں سیلسمین بننے کا شوق نہیں, ہمیں خطیب بننے کا شوق نہیں, ہم تو خدمت کرنے آئے تھے. نہیں جاتے لے جاؤ ٹھوکر مار دی, لے لیا. مزاج سمجھ میں آیا کہ ملوکیت اور امامت کا مزاج کیا ہے؟ امامت کا مزاج کیا ہے؟ ٹھوکر مار دو, فتنے سے بچاؤ. ملوکیت کا مزاج صرف ملوکیت کا مزاج نہیں, ہر جگہ یہ مزاج, چاہے عالم ہو, دانشور ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, اصل میں دیکھا جائے گا کہ مزاج کیا ہے. بس بات اتنی ہے کہ امیر شام کے پاس اختیارات زیادہ تھے, اقتدار زیادہ تھا, تو اس کی خواہش بھی سب سے زیادہ آیا ہو کر سامنے آئی. اور یہ مزاج بتا رہا ہے کہ جتنی بڑی وراثت بنتی چلی جائے گی مزاج ویسا ہی ہوگا چلا جائے گا. عالم ہو یا غیر عالم, خطیب ہو یا غیر خطیب, کوئی بھی ہو, مزاج کو دیکھنا پڑے گا. یہی انسانیت کا مزاج آج تک دور ہے کہ نہیں؟ یہی مزاج چل رہا ہے نا کہ میرے بعد میرا بیٹا آپ کو چیزیں موروسی ہیں, جو شرح نے اسے نے کہا کہ اولاد کو ملنی چاہیے, لیکن ادارے ادارہ قوم کی ملکی ہے, لیکن کیونکہ میں نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا, ایسا نہ ہو ہاتھ سے نکل جائے. لہٰذا میرے بیٹا, میرا بھانجا, میرا بھتیجا, میرے ابا, میرے چچا, میرے ماموں, میرے خالو, جتنے زیادہ گزر سکتے ہو گزر لو. تو ملوکیت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ امیر شام گمرا والا تو ضرور کہیے, مگر کوشش کیا کیجیے کہ کہیے مزاج ہو تو سبھی بچا کیجیے, کیونکہ یہ ملوکیت کا مزاج ہے. بس جب اتنی بڑی سلطنت ملی تب بھی سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے ملوکیت. امیر شام تو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری تھا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مزاج سے مزاج نظر آ جائے گا آپ کو ہر جگہ, اپنے چاروں طرف آج کے بعد آپ غور کریں گے کہ واقعی یہ مزاج موجود ہے. بات مسجد کی نہیں, بات مدرسے کی نہیں, بات امام بارگاہ کی نہیں, بات اداروں کی نہیں, بات مزاج کسی کا جھگڑا ہے کہ میرا کہ تیرا, میں صدر کہ تو صدر, یہی ہے نا, میں مالک کہ تو مالک, میرے بیٹوں کو ملنا چاہیے چاہے نا اہل ہو نا لائق ہو. لہٰذا امیر شام نے اتنی بڑی سلطنت اور سارے دشمنوں کو بھی تقریباً میدان سے ہٹا دیا. اب خواہش بھی آ گئی منوشیت کا مزاج, ایسر کسرا کا دیوانہ زمانے جاہلیت سے وہ محل دیکھ کے انتظار کرنے جب جاتا تھا, لہٰذا آغاز ہو گیا شہنشاہیت کا. اب یہ جو محل بنائے, یہ جو اربوں روپیہ آ رہا ہے, یہ جو خربوں روپیہ آ رہا ہے, مال غنیمت کے درہم و دینار آ رہے ہیں, ان سب کو کہاں لے کر جاؤں, کیا کروں؟ یہ بلڈنگ, یہ محل, یہ قصر, یہ شہر, یہ سلطنت جس کا سورج غروب نہیں ہوگا, کیا کیا جائے؟ لہٰذا یہ ملوکیت سامنے آئی کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے. ارے کی خواہش کیا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے بڑا آدمی بنے, بڑے آدمی بننا اور نا اہل کو منصب دینا یہ اور بات ہوتی ہے. لہٰذا وہاں سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یزید کو اب ولی عہد بنانا ہے. یہ پہلے اس کے دل میں تھی, 50 صدی میں جب دوسرے امام کی شہادت ہوئی پکا ہو گیا خیال, اور ماشاءاللہ. اور پھر وہی کلوانی صورت حال ہے, دو تین برادران میرے بزرگ بڑے اطمینان سے سو رہے ہیں, بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں, اور میری آواز سے بھی اٹھیں گے کیونکہ نیند بڑی پکی ہے ان کی. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا جناب, آگے چلتے, آگے چلتے. 10 ہجری میں پہلی بار یہ مرحلہ سامنے آیا ولی عہدی کا, اور اس کا محرک کون؟ مغیرہ ابن شعبہ. کتنا اپنے دور کا, اور تاریخ میں اس کی بد کرداری کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اس کو کوفے کی گورنری چاہیے, اور زیر اثر ہے امیر شام کے کچھ ملتا نہیں, لیکن دل کا حال جانتا ہے امیر شام کے, اس کی زبان سے لفظ نکل نہیں رہا, مگر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا کسی طرح تخت خلافت پہ بیٹھ جائے. ملوکیت کا آغاز ہو رہا ہے. مغیرہ ابن شعبہ نے دمشق کا سفر کیا, کئی دنوں بعد اس کو ملنے کی اجازت ملی. اجازت ملی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد امیر شام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا, مغیرہ بن شعبہ نے فوراً موقع غنیمت جانا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر میرا ایک مشورہ ہے اگر تو عمل کر لے تو تیرے باپ تیرے بیٹے یزید کے سوا کوئی شامل نہیں اس مملکت کا حاکم بن سکے. کھڑا ہو گیا امیر شام خوشی سے اپنی جگہ پہ تو مغیرہ بن نے کیا کہا پھر دوبارہ پہ امیر میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں ورنہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گی حکومت. یعنی اشاروں اشاروں میں بتا رہا ہے کہ کہیں بنی ہاشم کے پاس نہ چلا جائے. اتنا ہے نا ہر ایک کی رگ کو جانتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بنی امیہ کے دشمنوں میں حکومت چلی جائے. زیادہ بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں. ابھی طاقت تیرے پاس ہے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دے. اب یہ پکا کرنا چاہتا ہے امیر شام. کہتا ہے کہ مسلمان مانیں گے نہیں, اس کو چھوڑ دیں, یہ سب باتیں مان لیں گے. شامیوں میں کی ہمت نہیں کہ تیرے خلاف جائے. بصرہ کوفہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. جب ان لوگوں نے مان لیا تو حجاز کے لوگ خود ہی مان لیں گے. ہمیں منوانا آتا ہے. اب دیکھیں اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. اب یہ مسئلہ چھڑ گیا. مجھے ابن شعبہ گیا ڈیوٹی لے گیا. کون سی ڈیوٹی؟ اس خوشی میں امیر شام نے اسے گورنر بنا دیا. مغیرہ ابن شعبہ کو 55 ہجری میں کوفے کا والی بنا دیا. اب جب یہ والی بن کے گیا اس نے 10 بزرگ اشراف بڑے لوگ قومیات کے لوگ ان کو خریدا 30,000 درہم میں. 30,000 درہم میں خریدا اور اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ کے ساتھ بھیجا کہ دمشق لے کے جا تاکہ یہ سب اس کے کام بھرے جا کے. یہ ہمیں صرف یزید کی خلافت منظور ہے اور کسی کی نہیں. یہ اس کے پس منظر بیان کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ واقعی کربلا آپ جانتے ہیں کہ خاص حد تک بیان کیا جاتا ہے. میں اس کی تاریخی پس منظر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سلسلے کڑیاں نیچے چلی جائیں تو ہوا کیا, پیچھے کیا ہوتا رہا, یہ سبب کیا بنا واقعی کربلا کا. زیادہ 10 آدمی 30,000 درہم میں خریدے گئے. شام پہنچے موسیٰ ابن مغیرہ لے کر پہنچا ان کو. مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا اور ان 10 نے جا کر کہا امیر ہم تیرے بعد سوائے یزید کے کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. اور یہ 10 ضمیر فروش مشہور ہیں قوم کے بزرگ. یتیم فروش مشہور ہیں قوم کے بزرگ. امیر شام مسکرایا. موسیٰ ابن مغیرہ کو الگ لے کے تنہائی میں کہتا صحیح بتا تیرے باپ نے ان کو کتنے میں خریدا ہے؟ وہ تو ان سب کا باپ ہے نا امیر شام. اس کو سکھائے گا یہ مغیرہ؟ اس کو سکھائے گا؟ اس کو سکھائے گا مغیرہ؟ وہ تو سب کا استاد. لگا بتا. مسکرایا موسیٰ کے صحیح پہچانا امیر تو 30,000 درہم میں خریدا ان 10 کو. کیا بڑا سستا دین بیچ دیا. کہتا ہے امیر شام کہتا ہے بہت سستا دین بیچ دیا. میں تو بہت زیادہ قیمت دینے کو تیار تھا لیکن خیر. مغیرہ سے کہنا اپنے باپ سے کہ مراضی ہوں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, مال پہنچتا رہے گا, آدمیوں میں انتشار ڈالتے جاؤ. سمجھنے آگے بات. بہانوں سے مال پہنچے گا, ہیلے بہانوں سے مال آئے گا. اس کام کے نام پہ اس کام کے نام پہ پیسہ آتا رہے گا. کام کرتے رہو پیسہ آتا رہے گا. دراڑ ڈالتے رہو, گروہ بناتے رہو. گروہ بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. دعوتیں کرو, لوگوں کے کام کر دو, باقی چھپڑ گئے لوگ. اور پھر ایک نظریہ چھوڑ دو. اب خطیب ساتھ میں ہو اس زبان سے بات کر رہا ہوں, ملا ساتھ ہو تو پھر کیا بات ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ آدھا مہم کا آغاز ہو گیا. بات چل پڑی ہے کہ زبردست مخالفت. بھلا عالم اسلام یعنی تو ہی بنا لے گا. ایک ہنگامہ مچ گیا. بھائی نے کہا مغیرہ یہ کہتا ہے اطمینان رکھ, کچھ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ہو جائے گا. اب میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کیونکہ جب تک حال کی بات نہ ہو ماضی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری تاریخ آپ کو سمجھاؤں حال کیا ہے. کراچی کے قریب لنگر انداز ہونے والا ہے. ہوا نہیں, ہونے والا ہے. قیامت ہو گئی پورے پاکستان, پورا پاکستان باہر نکل آیا. کیمرے کی پہلی بیٹا کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز نہیں ہونے دیں گے. یہ یہاں تک کہ شہید مظلوم شہید قائد علامہ حسین حسینی کا بیان مجھے اچھی طرح یاد ہے، 85 کے غالباً بات ہے، کہ ہمارے جوان اس بحری بیڑے کو اپنے خون کے سمندر میں غرق کر دیں گے، بحری بیڑا وہاں سے واپس پلٹ گیا. یہ انہیں پہلا ٹینکر پھینک کے دیکھا تھا کہ طاقت کتنی ہے، ان میں جان کتنی ہے، مخالفت کتنی ہوگی، کہاں سے ہوگی، کس کس طرح سے ہوگی. اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، آج امریکہ جنگ میں نہ گھر رہا ہے، اس کے جہاز جنگ میں نہ گھر رہے ہیں، بلکہ کراچی پورٹ پہ قبضہ ہی ان کا ہے، سارے ان کے جہاز ہیں، جو ہمارے وہ بھی ان کے ہیں، ہوائی جہاز ہو یا پانی کے جہاز ہو سب ان کے ہیں، ساری چیز ان کی، زمین ان کی، فضا ان کی، پانی ان کا، سب کچھ ان کا. اب کوئی چیخ رہا ہے، اب کہتے مارو نہیں، خدا کا واسطہ نہیں مارو، اور وہ بھی معاہدے کے تحت کہتے ہیں. تو بھیا کہنے تو دینا، ہم کون سا جواب دے رہے ہیں، ہمیں کہنے تو دو کہ بھائی ہم پر حملہ نہ کرو. تو نوبت کہاں تک آ گئی، وہ کیا وقت تھا، یہ کیا وقت ہوا، یعنی 30 سال میں آپ نے دیکھا کہ رائے عامہ کتنی کمزور پڑ گئی، کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس کرنے لگے کہ نہیں یہ کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے، حالانکہ اسی طاقت کے خلاف اتنے زور سے آواز اٹھی تھی کہ اس کا بحری بیڑا واپس بھاگ گیا تھا، یہاں پہ آئی نہیں تھا، کیونکہ افسار عمومی. یاد آپ سمجھ میں آئی بات کو بتا رہا ہوں، کہ پہلے چھیڑ دیا گیا موضوع کو، 1 سال تک چلتا رہا. اب اس زمانے میں پروپیگنڈے کا ذریعہ کیا ہے، آج ہے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اس زمانے میں سب سے بڑا میڈیا تھا مسجد کا خطیب خطبہ دیتا ہے، ریڈیو تو نہیں نا، ٹی وی نہیں، اخبار نہیں، مسجد. بس مسجد کے خطیب کے پیچھے پبلک ہے شہر کی، اور یہ خطیب مقرر کون کرتا ہے، شہر کا بھائی. اور شرائط کیا ہے، جو باقاعدہ ہو، عادل ہو، ایماندار ہو، اس کو امام بناؤ. اب مغیرہ ابن شعبہ نے دور پھینکا، کہا کہ ان کو خرید، خطیبوں کو خرید لے، خطیبوں کے وظیفے مقرر کیے گئے، شرائط رکھی گئی کہ ہر جمعے کے خطبے میں امیر شام کے ساتھ یزید کا بھی ذکر کرو، جتنے نہیں مانا نوکری ختم، جگہ خالی، اور دوسرے مولوی تیار بیٹھے، اس مولوی کو نکالو، مجھے پیش امام بناؤ. میں امیر شام کے زمانے کی بات کروں، آج کے برا نہ مانی میری بات کا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی عربی آتی ہے نہیں آتی، فارسی آتی ہے نہیں آتی، اردو آتی ہے نہیں آتی، نکاح پڑھانا جانتا ہے نہیں جانتا، طلاق کے مسائل جانتا ہے نہیں جانتا، پبلک کو اس سے کیا، پبلک کہتی ہے ہمارا مسئلہ حل کر دو، لکھ کے دے دو، ہمیں اس کو بھی لکھ دیا، اس کو بھی لکھ دیا، اس کو بھی لکھ دیا، مصیبت ہو گئی دین کی. اب کیا ہوا کہ پگڑیاں اچھل رہی ہیں علماء کی، یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ مولوی ہے کہ نہیں، یہ 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، ہے کیا یہ، اس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، 6 مہینے تم میں اثر آ گیا، اب اگر پہلی تو وہ تو لباس تو ہر گھر میں ہے ہی، تو آپ کون سا پوچھ رہے ہیں کہ نکاح صحیح پڑھا رہا ہے کہ غلط، یہ طلاق صحیح ہو رہی ہے کہ غلط. تو ہے نا ایسے آج بھی ہے، تو سمجھ میں آئی، جب جگہ خالی ہوتی چلیں گی، 4 مولوی لائن میں، ہمیں رکھ دو، ہمیں رکھ دو، ہمیں رکھ دو. اب جو زیادہ شرائط مانے گا، کاش آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ جائے جو کچھ ملک میں اور بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے، اسی کو منصب دیا جائے گا جو پہلے والے سے زیادہ شرطیں مانے گا. صلاحیت دے دیجیے محمد علی محمد صاحب. یہی ہے، نہ مانے کچھ لوگ مجھ سے سیاسی اختلاف کا سکے کرے، میرا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. ویسے بھی سنا ہے کہ جمہوریت عمومی تعلیم ہے، یہ آنے والی ہے یا آ گئی ہوگی، تو اس نے سب کا اپنا اپنا رائٹ ہے، میں بھی اپنا رائٹ استعمال کر رہا ہوں. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. جی زیادہ ملاؤں کو خریدا گیا، خطیبوں کو خریدا گیا، ہر ممبر سے جب ایک بات ہوگی تو آخر لوگوں کے دماغ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے، لوگوں کے ذہن منتشر ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک پمفلیٹ، دوسرا پمفلیٹ، تیسرا پمفلیٹ، ایک کتاب، دوسری کتاب، چوتھی کتاب، پانچویں کتاب، تو بھائی کچھ تو اثر ہوگا نا. بس وہی ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا، افکار کی بھی تقسیم ہو گئی کہ بھائی عالم دین مولوی یہ بات کر رہا ہے تو صحیح ہوگی. اب اہل بیت کو اپنی مرضی سے کوئی خطیب نہیں رکھ سکتے, کوئی عالم نہیں رکھ سکتے نا. لہٰذا یہاں سے مہم شروع ہوئی, 55-56 ہجری میں عروج پہ پہنچی, 18 ہجری میں اس نے مشاورتی اجلاس طلب کیا میرے شام نے. یہاں پہ بات کو ختم کروں گا بس آج یہ بات پوری کر کے. مشاورتی اجلاس یعنی علماء اور مشائخ کا اجلاس, پوری مملکت اسلامیہ سے تمام بڑے بڑے علماء شخصیات کو جمع کیا گیا. یہ علماء و مشائخ سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا, اس میں سب کے سب بکاؤ مال نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. میں شاید کوئی کام کی بات ہو, میں کبھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان میں کچھ سادے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کام کی بات کر سکے. یہ اور بات کہ وہ کام کرنے کی بات کر ہی نہیں سکتے. وہاں وہاں تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے طے کر دیا جاتا ہے. وہاں اتنے سارے علماء کو ایک حکمران نصیحت کر رہا ہوتا ہے, اس کو خود اپنا پتہ نہیں اسے کیا کرنا چاہیے. وہ علماء کو بتا رہا ہوتا ہے کہ علماء یہ کریں علماء یہ کریں, اور علماء بکری کی طرح منہ لا رہے ہوتے ہیں, مجھے افش کی طرح گردن ہلا کے ہاں میں ہاں کر رہے, ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے. وہ بتا رہا ہے جو شرابی کبابی بدکار حکمران ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ علماء کو یہ کرنا چاہیے. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو کیا کیا میرے شام نے پوری اسلامی ملک سے ان بزرگوں کا اشرافیہ کا اجلاس بلایا, مگر اس میں بھی چھانٹ کے لوگوں کو بلایا گیا. کچھ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی کہ یہ آ گئے تو معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا, جیسے جناب کسی شہدا کو نہیں بلایا گیا اور بہت سارے اپرادھی کو دعوت دی گئی. سینکڑوں کی تعداد میں اشرافیہ جمع ہوئی, اس سے پہلے اتنے زہاک ابن قیس ساحری کو تیار کیا اور کہا کہ دیکھ دوران اجلاس یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ چھیڑ دینا, اور تیری تائید یہ چار آدمی کریں گے, پہلے 18 تیار کی پھر 20 فکسی خطو یہ مسئلہ چھیڑنا, اور پھر ادھر سے جیسے سیٹنگ ہوتی نا میٹنگ میں پہلے طے کر لیتے ہیں لوگ کیا کرنا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں میٹنگ کی میٹنگ کھیلیں گے میٹنگ میں کھیلیں گے آگے. اب ہم میٹنگ کھیلنے چلے گئے, اب ایک نے کھڑے ہو کے ایک آواز کی, وہاں سے اس نے تائید کی, وہاں سے اس نے مار کی, سب پہلے سے سیٹنگ. یہ سارے کھیل وہی مکار امیر شام نے شروع کیے تھے, آج تک جاری ہیں. سمجھتے لوگ کہ ہم بے وقوف ہیں, ہم بے وقوف نہیں, سب کچھ طے ہوگا کہ بلائیے آؤ میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہیں آ جائیے, فلاں ہاؤس میں فلاں ہاؤس میں آئیے میٹنگ رکھی ہوئی آپ کے لیے, چائے پانی کی میٹنگ آپ کشید لے آئیے, ہو چکا ہے سب پہلے سے طے ہے سب کچھ ہو چکا, اب آئیے. وہ چار افراد جو تائید کریں گے وہ چاروں خطیب, خطیب سے مراد یعنی اس وقت امام کو خطیب کہا جاتا تھا, پیش امام, کیونکہ وہی خطیب ہوتا تھا, وہی خطبہ دیتا تھا اور وہی نماز پڑھاتا تھا. خدا نہ کرے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے اس لفظ خطیب سے, خدا نہ کرے, تکرار کر رہا ہوں بار بار, کوئی اس غلط فہمی کو نہ لے کر جائے. وہ زمانے میں خطیب کسی کا آج بھی کہا جاتا ہے, جو پیش امام ہوتے ہیں اور جو سنبھالتے ہیں معاشرے کے دینی مسائل, ان کو کہا جاتا خطیب. ایوہ الخطیب موجود ہے کہ نہیں, امام سجاد کا وہ جملہ ایوہ الخطیب جو آپ نے کہا تھا خطیب کے لیے, یعنی وہی جو پیش امام تھا یا جو بھی تھا. تو یہ چار خطیب تیار ہوئے, عبد الرحمان ابن عثمان سرداری یہ پہلا خطیب تھا, یہ دمشق کا خطیب تھا, اس کی ڈیوٹی تھی کہ تعین کرے اسے. دوسرا خطیب سور ابن معین سلمہ, یہ دوسرا خطیب تھا, اس کو الجزیرہ سے بلایا گیا تھا, یہ بھی اپنے زمانے کا مشہور قوت ایک بیان رکھنے والا شخص. تیسرا شخص عبداللہ ابن مصعبہ, یہ تیسرا خطیب تھا, بصرہ سے بلایا گیا تھا, یہ اسے تائید کرے گا. چوتھا عبداللہ ابن عسام اشعری, یہ چاروں اپنے دور کے نامور خطیب, کہ جب یہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں کا شکر تعلیم ہو. اس طرح کے ہاشمی خطیبوں کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ ہے ہاشمی خطابت, لیکن خطیب تو ہوتے ہیں ہر جگہ, باقیوں کے پاس بھی باقی قوتوں کے پاس بھی خطیب تو ہوتے ہیں نا, بات کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, سنتے رہتے آپ لوگوں کی تقریریں کیسٹوں پہ, اس پہ اس پہ سب جگہ, آپ کے ردی ٹی وی چینلز پہ, اس پہ خطیب تو ہیں. تو ان کو جمع کیا گیا چار کو, پھر ایک بی ٹیم تیار کی گئی یزید ابن مقنع کی سربراہی میں. جب یہ چار اپنی تحریر کر چکے, کوئی مخالفت کرے تو اب تمہارا نمبر, اب تم شروع ہونا, یعنی ساری چیکنگ کر لی. اب الضحاك ابن قيس الطاهري نے اس مجمع میں خطاب کیا ہے امیر المومنین، مسلمانوں کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ معلوم کل کس غزوے میں آپ شہید ہو جائیں، کسی غزوے میں گیا ہوتا تو شہید ہوتا نا، جس غزوے میں گیا اسے بھاگا ایسا تھا خیمے سے پیچھے کے نکل کے جناب مالک اشتر کے خوف سے بھاگا تھا نکل کے، تو غزوے میں جائے گا تو شہید ہوگا، زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لیے لائے عمل طے ہونا چاہیے۔ پھر اس نے فضائل گرانے شروع کیے، کیا آپ کا بیٹا یزید، اس کے محاسن کیا، اور یہ فضائل سن سن کے امیر شام حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ رہا ہے، اور جو وہ ختم کر جو کان میں کہتا ہے کہ کمبخت، یہ کچھ تو میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم یزید کے بارے میں کہہ دو، اتنا بڑا دیا تم نے، یعنی ایسے ایسے اس کے پاس زمین فروش اور دین فروش موجود تھے، پھر کان میں کہتے کمبخت، یہ تو میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اتنا بڑا چھوڑا کے پیش کر دو، کہتا ہے تو میرا آقا، میں تیرا غلام ہوں، تو نے مجھے مال دیا، مال کا پورا پورا حق کو ادا کروں، جو جس کی کھاتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں، ہمارے زمانہ کا صدقہ کھا رہے ہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کبھی اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے مذہب سے خیانت کر جائے، اللہ اس سے پہلے موت دے دی، ہماری تو دعا یہی ہے، تو ہمیں اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں بھائی، تو آپ یہ دیکھو حمایت کس کی کر رہے ہیں، اگر کھا کسی کی رہے حمایت کسی کی کریں پھر بات کرو، ہم تو جس کی کھا رہے ہیں اسی امامت کی حمایت میں ہماری زبان بھی چل رہی ہے، اسی تشیعوں کی، اسی ملت کی، اسی شیعت کے دفاع میں ہماری زبان بھی چل رہی ہے نا ایسا، تو بد وقت کہتا تو جو جس کی کھاتا ہے اس کی حمایت کرتا ہے، میں اکیلی کھا رہا ہوں، اب دیکھیے اس نے بات ختم کی، عبد الرحمان ابن عثمان اس سے کبھی کھڑا ہوا، تو اسے تائید کی، سوائے یزید کے کوئی خلیفہ بننے کے قابل نہیں، آج ایک گھنٹے کا خطاب ہو گیا، اب دربار حیران، وہ ابھی خاموش ہوا، عبداللہ ابن مسعود الفضائی کھڑا ہو گیا، اس نے خطاب کیا، وہ بیٹھا، سو ابن معین سلمہ کھڑا ہو گیا، اس نے ایک گھنٹے کی تقریر کی، مبعوث کر دیا پورے آنے والوں کو، جتنے بھی ہیں دوسرے چوتھے نمبر پہ، عبداللہ ابن اسلام اشعری کھڑا ہوا، اس نے خطابت کی، اب پورا ماحول ایک دم تبدیل ہو گیا، اتنے خطابوں کے بعد عراق سے آئے ہوئے احنب بن قیس ایک شخص کھڑا ہوا، کیا بکواس ہے یہ، کیا کرتے ہو، کیسے خلافتیں ہوتی ہے، کیا اصول تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ اصول جو خود بنائے تھے بڑوں نے، کم سے کم ان سے تو قائم رہو، نہ پہلے نے وارث بنایا، نہ دوسرے نے وارث بنایا، نہ تیسرے نے بنایا، نہ چوتھے نے بنایا، وہ الگ بات ہے کہ امامت کا سلسلہ آ رہا ہے کہ اس پہ نہیں جا رہے، ہم تاریخی جملوں کی بات کر رہے ہیں، جو اس کے تاریخی جملے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، گرفت نہ کری جائے گا، امام نے تو بنایا تھا، وہ تو میں ہی مانتا ہوں کہ بنایا تھا، امامت کا سلسلہ ہی ایسا ہے کہ ہر امام دوسرے امام کی نشاندہی کر کے جاتا ہے، میں بات کر رہا ہوں تاریخی جملے کی، جو اس نے کہا کہ کسی نے جو کام نہیں کیا وہ تو کام کیسے کر رہا ہے، ادھر اس نے یہ کہا بھی ٹیم کھڑی ہوئی، یزید ابن مقنع، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، معاویہ ابن ابی سفیان، آپ ہمارے امیر ہیں، اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویہ ہمارا امیر ہے، اور جو یہ نہیں مانے گا اس کے لیے ہماری تلوار ہے، اب مسکرا کے، اب اس کی حمایت میں، اور پہلے سے تیار تھے وہ کھڑے ہو گئے سب، یزید ابن مقنع کی حمایت میں، اب مسکرا کے امیر شام نے دیکھا احنب بن قیس کو، اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے، احنب بن قیس کہتے ہیں کہ اخاف اللہ کذبت واخافتکم صدقت، جھوٹ بولنے سے اللہ کی ڈر لگتا ہے، سچ بولتا ہوں تو تجھ سے ڈر لگتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ سے ڈرتا ہوں، سچ بولتا ہوں تو اسے ڈر لگتا ہوں، بھائی ہم نوکر آدمی کے جواب ہے، بھائی ہم نوکر ہیں تیرے، جو تو کہے گا مان لیں گے، تو ایسے بھی ہوتے نا نوکر پیشہ کے پر، ہم کیا کریں بھائی نوکری بچاؤ، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو ہم نوکر ہیں، جو سب طے کریں گے، یہاں سے سازش کا آغاز، میں یہاں ختم کر رہا ہوں، یہی دقت، تاکہ تسلسل برقرار رہے گفتگو کا, اس تاریخی گفتگو کا, یہی جگہ آغاز کریں گے, بالکل اسی موڑ سے کہیں نہیں جائیں گے. یاد ہے ہم کو کہاں کہیں مارچ ہو, کیونکہ وقت اب اجازت ہمیں نہیں دیتا. چند جملے مسائل سے آپ کی اور رحمتوں کو تمام. تو یہ ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک کڑی ہم نے کل بتائی, غریبی عوامی ایک آئے ہم نے شروع کی, ابھی ختم نہیں ہوئی. عوامی بعید ابھی آخر تک جائیں گے, شکیبہ تک جائیں گے, بدر تک جائیں گے. کیونکہ یزید کا مطمئن نظر کیا ہے کہ بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لیا جائے حسین سے, اولاد علی سے انتقام لیا جائے. انتقام لیا اپنے زعم باطل میں, اس نے انتقام لے لیا, شہید کر دیا حسین اور اصحاب حسین کو, حسین اور انصار حسین شہید کر دیے. اسیروں کا قافلہ بھی چلا گیا. حکم کیا ہوا تھا؟ حکم یہ ہوا تھا کہ ان کو بازاروں سے لایا جائے, جس کے سبب سے ایک دن کربلا میں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی گھروں میں نہ رہے, سب بالا خانوں پہ آ جانا, کوٹھوں پہ آ جانا, باہر آ جانا, تاکہ دہشت بٹھائی جائے ایک, اور احانت کی جائے دوسرا مقصد. اب جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا بازار کوفہ میں, تو ایک اشبہام ہے, بیویوں نے کہا کہ جن نیزوں پر سر ہے ان کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگوں کی توجہ نیزوں پر ہو جائے, سروں پر ہو جائے, لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہیں. جیسے ہی یہ معلوم ہوا حکم آ گیا کہ نیزوں کو ناخوں کے درمیان میں رکھو تاکہ جو سروں کو دیکھے وہی بیویوں کے سروں کو بھی دیکھے, جو نیزوں کو دیکھے وہ ناخوں کو بھی دیکھے. رسول زادیاں فریاد بلند کریں کچھ دن آکش ہے کہ نانا جان آئیے دیکھیے آپ کی عزت کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے. یہ اجدہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے, سب سر نیزوں میں بلند ہے مگر ایک سر ایسا ہے جو گھوڑے کی گردن میں. کسی نے حیران ہو کر پوچھا سپاہیوں سے کیا بات, سب کے سر تو نیزوں پر ہے, یہ سر حیوان کی گردن میں کیوں؟ کہا کہ جب نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے یہ نیچے گر جاتا ہے. کتنا سر ہے؟ کہا حسین کے سپہ سالار علم بردار عباس. جانتے ہیں کیوں؟ شہادت کے بعد بھی عباس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نیزے پر میرا سر کسی مقام پہ حسین کے سر سے بلند ہو جائے, اور شاید دوسرا خوف یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیزے کا رخ کھل جائے اور ناکوں پر سیدانیوں کے کھلے سروں کو میری نظر پڑ جائے. آٹنا جا رہا ہے بازار سے گزر رہا ہے, شانی زہرا کے کانوں میں ایک آواز آئی حسین حسین حسین. ذرا سے بال ہٹا کر دیکھا چہرے سے کوئی بیوی ہے جو پکار رہی اپنے بچے کو. پوچھا حسین زینب کس حسین کا پکار تھی؟ کیا میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا, اجدہان میں کھو گیا, ہجوم میں کھو گئے. زینب فرماتی ہے جا تیرے حسین سے میرے حسین کا غم نہیں دیکھا گیا, گھر چلا گیا. بی بی دوڑی دوڑی گھر آئی, دیکھا بچہ بستر میں منہ دے کے رو رہا ہے. میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا, رونے کا سبب کیا؟ اما میں کیسے ان قیدیوں کا تماشا دیکھتا کہ جن میں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے سر میں ہو پڑتے, چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے سر میں ہو پڑتے. اما میں کیسے, اور میرے رونے کا سبب یہ بنا کہ میں نے کتنا چھوٹا سا سر دیکھا تھا جو چھ سات مہینے سے زیادہ تھا. اما کیا اس طریقے سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جنگل سکتے ہیں جن کو مار دیا جائے؟ اور اما ایک اور میرے رونے کا سبب یہ بنا کہ تو نے میرا نام حسین رکھا ہے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین کا سر ہے وہ جو